بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الدغي التقي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأغاليل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد.
يا محمد يا محمد علي محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وثقافتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من لدنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات سيدنا محمد. شہزادی کونین سے دعا ہے کہ بارگاہ ابوالفضل عباس میں آنے والے ان علمداروں اور عزاداروں کی حاضری کو قبول فرمائیں. کل کی تاریخ ایسی ہے کہ ہم اس کل کی تاریخ میں کوئی ذاتی حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بس ان غم کے پروگراموں میں شرکت کے لیے شکریہ کہ کوئی گنجائش تو کہیں سے ہے ہی نہیں، مگر یہ اپنی اپنی سعادت اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. دنیا میں بہت سے چینل چل رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، مگر ایسے میں مقدر کی بات ہے کہ اگر کسی کو اس بارگاہ میں خدمت کا شرف مل جائے. تو اے آر وائی چینلس والے جو آ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہہ لیجیے کہ بس ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ شہزادی انہیں اور توفیق دیں اور ان کی اس خدمت کو قبول کریں. شکریہ کا کوئی لفظ نہیں دیتے. اسی طریقے سے عزاداری ڈاٹ کام پہ جتنے بھی لوگ شامل ہیں، جس طریقے سے اس عزاداری کے فروغ میں بارگاہ شجر عباس کے اس پروگرام کو چاہے ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوں چاہے وہ سائٹ پہ دے رہے ہوں، ان سب کی خدمت کو اور حاضری کو شہزادی قبول کریں. اور جو مومنین یہاں جس طریقے سے بے لوث تشریف لاتے ہیں، وہ جس طریقے سے دام درم قدم سخن تعاون فرما رہے ہیں، شہزادی ان کی اس خدمت کو قبول کریں اور اللہ مقاصد کو پورا کریں. بہت سے مومنین ہیں، وہ سب کی دعائیں مجھے یاد بھی نہیں ہیں، بس میں جب مصائب کا مرحلہ آئے گا، جب آپ کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ میری ماں کے حق میں دعا کریں اور میرے لیے دعا کریں گے اس وقت. تو بس عرض یہ کرنا ہے کہ آج 8 محرم ہو چکی ہے. میں نے دعوت اسلام کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی تھی، اس کی ابتدائی 4 تقریروں میں میں نے اسلام کے پس منظر پہ بات کی، اور اس کے بعد کی 3 تقریروں میں اسلام کے منظر نامے پہ بات کی. اب ہمارے پاس صرف آج اور کل 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے عزیزوں، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب جو 2 دن ہیں ان میں میں سارے موضوعات پہ بات بھی نہیں کر سکوں گا. ہاں دیکھیے، مومنین جہاں جہاں ہیں شامل ہیں، میں ان سب کو اپنے ساتھ شامل ہے، اور شہزادہ جس بارگاہ میں ہم بات کر رہے ہیں وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اب ان 3 مجلسوں میں، اب جو 2 مجلسیں ہمارے سامنے رہ گئے، تیسری مجلس تو صرف مصائب کی مجلس ہوگی، اس میں میں پوری تاریخ کا تجزیہ بھی نہیں پیش کر سکوں گا. اور اس لیے کہ اب بڑی سخت منزل ہے اب جو آگے کا بیان آنے والا ہے، اس لیے کہ ابھی تک میں نے اسلام میں جو سامنے سے مقابلے ہوئے باہر والوں کے، ان کا ذکر کیا. مثلا جنگ بدر میں باہر والوں کا مقابلہ کرنا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، دشمن دشمن سے ٹکرا رہا ہے. جنگ احد میں باہر والوں سے مقابلہ تھا، جنگ خندق میں باہر والوں سے مقابلہ تھا، جنگ خندق میں باہر والوں سے مقابلہ تھا، مگر اب مرحلہ نازک یہ ہے کہ اب اندر سے مقابلہ ہے. اب جو دشمن آ رہے ہیں وہ نقاب اسلام چہرے پہ ڈالے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے مرحلہ ہے. اس وجہ سے میں جو صرف ہائی لائٹس ہیں انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کل دن کی جو میری مجلسیں ہیں ان میں بھی اسی موضوع کو لے کے چلوں گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ جو ایک موضوع پہ برابر بارگاہ شجر عباس کی مجلسیں ہیں وہ تسلسل سے رہیں، تاکہ کل کے عشرہ تمام ہونے کے بعد آپ حضرات اگر ان مجلسوں کے ٹیپ کو ہماری نئی جنریشن کے سامنے پیش کرے، تو وہ ایک کے بعد ایک تاریخ اسلام کو کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے پوری تاریخ کا اندازہ ان کے سامنے آ سکتا ہے. یہ میری اپنی ایک کوشش ہے، اور یہ مولا کا کرم ہو گیا، شہزادے کا کرم ہو گیا کہ اس تسلسل کے ساتھ میں بیان کر لے کے گیا. ورنہ یقین جانیے میرا موضوع دوسرا تھا، اور میرے منتظمین اور میرے میزبانوں نے جیسے جیسے اشارہ دیا اور اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے آگے بڑھتی چلی گئی. تو عزیزوں، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب مقابلہ جو ہے وہ ان کا ہے جو گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے میں تجزیے کے لیے زیادہ وقت نہیں نکالوں گا، بس ایک ایک جملے میں تجزیہ کروں گا، اس لیے کہ بہت سے ایسے چہرے ہیں جو بے نقاب ہو جائیں گے، تو بڑا نازک مرحلہ ہے اس تجزیے میں. بس آپ کوشش کرتے چلے جائیں گے کہ ان اشاروں کو آپ بہت خوب سمجھ رہے ہیں
میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھا رہا ہوں. اچھا اب دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پیش کیا تاریخ اسلام کا پس منظر پیش کیا, پھر منظرنامہ پیش کیا, اور اب غدیر تک ہم آ گئے تھے. اب غدیر کے بعد میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا تاریخ اسلام میں ہوا. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے مسلمان بن کے کلمہ پڑھ کے اسلام کی جڑ کھودنے کی کوشش شروع کی جانے لگی. اور وہ کیا ہوا دیکھیں, غدیر میں اعلان ولایت کے بعد کچھ لوگ مسلمان بن کے, رسول کے ساتھی بن کے, رسول کے نصرت کرنے والے بن کے, رسول کے ہمنے والا بن کے, رسول کے ہم پیالہ بن کے جو چلے, تو جب وادی خم غدیر سے, یہ رسول کی زندگی کا آخری سال ہے, اب دیکھیں تاریخ اسلام اپنے کلائمیکس پر پہنچ رہی ہے, رسول کی زندگی کا یہ آخری سال ہے, رسول علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک ناقے پہ سوار ہیں اور ناقے پہ آگے آگے حذیفہ یمان ہیں اور پیچھے پیچھے ہمارے یاسر ہیں جو ناقے کو آگے بڑھانے کے لیے آواز دیتے ہیں, اور حذیفہ یمان ہیں جو ہمارے ناقہ کو تھامے ہوئے ہیں, اور اس پہ رسول علیہ السلام سوار ہیں. ایک وادی سے گزرے, ایک گھاٹی سے گزرے رسول علیہ السلام, مگر چونکہ اعلان ولایت علی کر کے گزرے تھے, اس وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں ایک آگ سے نکلنے لگی کہ اب رسول کو ستانا شروع کر دیا جائے, رسول پہ مصیبت جانا. دیکھیں رسول علیہ السلام کی وفات اور وصال کا سبب کیا ہوا, وہ اسباب بھی آپ دیکھ کے چلے جائیں. اس وادی کا نام تاریخ میں لکھا گیا وادی اقبا. وادی اقبا سے یہ زگزیک راستہ, یہ اونچی اونچی پہاڑیوں والا راستہ, اس میں رات کے اندھیرے میں رسول گزر رہے تھے کہ مورخ نے کہا کہ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے لڑکایا گیا, اور جب لڑکایا گیا تو وہ رسول کے ناقے کے پاس اس لیے پھینکا گیا تھا کہ رسول علیہ السلام کا ناقہ زخمی ہو جائے اور رسول گر جائیں اور زخمی ہو جائیں, اور تاکہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اب تاریخ بتاتی ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں, اس سناٹے میں ایک بجلی چمکی. اب مورخ یہ لکھتا ہے کہ بجلی اس لیے چمکی کہ رسول دیکھ لیں کہ یہ پتھر پھینکنے والا کون ہے. بس تشیے کا جملہ سنیے, میں نے کہا تھا صرف ایک ایک جملہ اپنی طرف سے لگاتا ہوا میں چلوں گا, تاریخ پیش کروں گا, تجزیے کا ایک جملہ میری طرف سے. مورخ کہتا ہے کہ بجلی اس لیے چمکی کہ رسول پہچان لے. میں کہوں گا کہ جب رسول کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ سات پشتوں کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر رسول کو پہچاننے کی ضرورت کیا تھی؟ بجلی اس لیے چمکی تھی کہ پتھر پھینکنے والے جان لے کہ رسول نے ہمیں دیکھ لیا. سلوان بھیجے محمد والے مومنین, جہاں جہاں ہیں سب میرے ساتھ شامل ہیں, میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اور سب میرے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ یہ جو چیپٹر اٹھایا ہے میں نے, اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکوں. اور حضرات, آپ اس بارگاہ میں آنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ امام حسین کی وہ اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں آنے والے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ دنیا کی اور درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں آنے والوں پہ پابندی ہوتی ہے کہ فلاں آئے فلاں. ارے جنت میں تو پابندی ہو سکتی ہے, اذا خانے میں پابندی نہیں ہے. دشمن بھی ہو تو نکالا نہیں جاتا. سلوات ہو گیا محمد والے صحیح سے اپنے عقیدے کے حوالے سے جملہ کہہ دوں کہ عاشور کے بعد جب شام غریبہ کی مجلس ہوگی تو اس میں میں یہ جملہ نہیں عرض کر سکوں گا, لیکن ہمارے عقیدے کا یہ جملہ سنیے کہ ہم شب عاشور بارگاہوں کو کیوں کھلا رکھتے ہیں, ہم شب عاشور عزا خانوں کو کیوں کھلا رکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے کوئی عزا خانہ بند نہیں ہوتا, اور جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں 365 دن اس بارگاہ میں کبھی تالا نہیں لگتا. اس کا مطلب غازی عباس کا دربار 1400 سال سے کھلا ہے. تو شب عاشور عزا خانے کیوں نہیں بند ہوتے؟ اس لیے کہ امام حسین آج بھی پکار پکار کے دعوت اسلام دے رہے ہیں, کوئی حر بن کے آنا چاہے تو چلا آئے. سلوات بھیجو محمد والے محمد. تو اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا ایک ایک جملے میں میں جو ہائی لائٹس ہیں ان کو جلدی جلدی پیش کرتا ہوں گا. کل تک اپنے اس چیپٹر کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ حذیفہ یمان ہیں, ہمارے یاسر ہیں. حذیفہ یمان کو فوراً رسول اللہ علیہ السلام نے بلایا اور کان میں کہا کہ دیکھو فلاں فلاں اس سازش میں شامل ہیں کہ مجھ کو زخم پہنچائیں, مجھے ایزا پہنچائیں, مگر دیکھو میں جو نام بتا رہا ہوں اسے راز رکھنا, اس لیے کہ اگر تم نے اس راز کو افشا کر دیا تو تاریخ اسلام میں کتنا پھیل جائے گا. اس کے بعد سے حذیفہ یمان اطمینان میں رہے اور کسی سے کچھ نہ بتایا. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں اردو میں ایک محاورہ ہے, چور کی داڑھی میں تنکا. حذیفہ یمان کے ساتھ بوزر بھی رہتے تھے, مقداد بھی رہتے تھے, عمار بھی رہتے تھے, آپ دیکھیں میثم بھی رہتے تھے, اور یہ سارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی حذیفہ یمان کے پاس جا کے نہ کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا تھے. کبھی ان صحابہ نے نہیں کہا کہ ان کے نام بتاؤ, ہمارا نام تو نہیں لیا. مگر مورخ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ صبح شام حذیفہ یمان کے پاس آ کے کہتے تھے ہمارا نام تو نہیں لیا, ہمارا نام تو نہیں لیا. اس کا مطلب صلوات وجہ محمد والے محمد کا. میں نے کہا کہ آج کی مجلس میں اور کل کی مجلس میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں آدھا بیان کروں گا, آدھا آپ اٹھا لیجیے گا, اس لیے کہ پھر معاملہ بڑا تلخ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے ضلع داری کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں کہ ضلع داری کی باتیں ہم نہیں کریں گے, مگر تاریخ اسلام کے جو منظرنامے ہیں وہ ہائی لائٹس تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہوں گے. مگر حذیفہ یمان نے امانت کو امانت رکھا, اس میں خیانت نہیں کی. زندگی کے کسی مرحلے پر, کسی موڑ پر کسی کا نام انہوں نے ڈسپلے نہیں کیا, کسی کا نام اوپن نہیں کیا, مگر ایک معیار بنا دیا, ایک معیار تاریخ میں کر دیا انہوں نے کہ اس کے بعد حذیفہ یمان کا یہ معیار تھا کہ جن کے نام رسول نے بتائے تھے تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں وہ اس سازش میں شامل ہیں کہ نہیں. تو پتہ کیسے لگتا تھا, لوگ کہتے ٹھہرو, اس لیے کہ جو رسول کے اس سازش میں شامل تھے وہ بھی تو کافی عمر کو پہنچ چکے تھے, وہ نئی جنریشن کے لوگ نہیں تھے, وہ عمر رسیدہ لوگ تھے, سن رسیدہ لوگ تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ان کو مرنے دو, اگر حذیفہ یمان جنازے میں شامل ہو جائیں تو سمجھ لو وہ اس سازش میں شامل نہیں تھے, اور اگر حذیفہ یمان نماز میت میں نہ شامل ہو تو سمجھ لو اس سازش میں وہ بھی تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی تھے. اس کے بعد میں یار بنا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں حذیفہ یمان شامل نہ ہو تو وہ منافق ہے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جس کی نماز جنازہ میں حذیفہ یمان نہ شامل ہو وہ منافق, تو جس کی نماز جنازہ میں کل ایمان نہ شامل ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. رسول اسلام اب واپس گئے مدینے میں, اور مدینے میں جانے کے بعد بڑے جو پوائنٹس ہیں بس ہلکے ہلکے میں پیش کر رہا ہوں. جب وہاں گئے تو اسامہ ابن زید کو بلایا, اور اسامہ ابن زید کو بلانے کے بعد رسول, یہ سب تاریخی حقیقتیں ہیں اور حوالے دینے کے لیے میں ہر مرحلے پہ تیار ہوں, چاہے جب آپ چاہے جس ذریعے سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے. ساری تاریخوں کی کتابیں میں نے اس ٹاپک کے لیے جمع کی ہیں, چاہے ابن کثیر دمشقی کی ہو, چاہے تاریخ تمری ہو, چاہے ابن خلدون کا مقدمہ ہو, چاہے شبل نعمانی ہو, چاہے مولانا مودودی ہو, سب کی ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس شبیہ ممبر رسول پہ آنے کے بعد غیر ذمہ داری سے کوئی بات نہیں کی جاتی. وادی عقبہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اسلام میں کیا کیا ہونے والا ہے, اس لیے کہ اب تک دشمن کھلا تھا, اب وہ نقب ڈال کے گھر میں آ چکا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسامہ ابن زید کو بلا کے کہا کہ تمہاری سرکردگی میں, تمہاری سرداری میں, تمہاری سالاری میں ایک لشکر بنے گا 10,000 لوگ. 10,000 مسلمانوں کو رسول نے آرڈر کیا کہ وہ فوراً مدینہ چھوڑ کے اسامہ ابن زید کے ساتھ شہر سے باہر چلے جائیں. جن کو رکنے کی پرمیشن تھی ان کو صاف صاف رسول نے لکھا کہ علی نہیں جائیں گے, عباس نہیں جائیں گے, عباس ان کے چچا تھے وہ نہیں جائیں گے, اور باقی جتنے ہیں وہ سب واپس چلے جائیں. یہ لشکر رسول سے یہ کہہ کے گیا کہ ہم مدینے سے جا رہے ہیں, مگر مدینے کی سرحد سے یہ کبھی آگے نہیں بڑھا. اب مورخ نے تاویل یہ پیش کی کہ یہ جانتے تھے کہ رسول کا وصال ہونے والا ہے تو ہمیں نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے, اس وجہ سے یہ نہ گئے. بھائی تاریخ لکھنے کا یہ اصول کون سا ہے کہ ریزن آپ بیان کریں؟ مورخ صرف فیکٹس لکھتا ہے, ریزن ریڈر خود تلاش کر لیتا ہے. تو یہ آپ جو سبب تلاش کر رہے ہیں تو کیا اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صاحب نہیں, وہ رسول کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے 10,000 کا لشکر جیسے اسامہ باہر کھڑا رہا رسول بار بار علی کو بھیج کے پوچھواتے تھے کہ دیکھو اسامہ ابن زید کے ساتھ لوگ گئے کہ نہیں گئے, علی آ کے خبر دیتے تھے ابھی نہیں گئے یا رسول اللہ ابھی نہیں گئے, اور رسول روز کہتے تھے خدا لعنت کرے, خدا لعنت کرے ان پر جو اسامہ ابن زید کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں میرے کہنے پر, اور ان کو نہ جانا تھا نہ گئے. مورخ نے ریزن یہ بتایا کہ رسول سے محبت تھی کہ یہ رسول کے جنازے میں شامل ہوں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اتنی محبت تھی تو کچھ دنوں کے بعد جب رسول کی آنکھیں بند ہو گئیں تو یہ مدینے میں رہ کے جنازے میں کیوں نہ آئے؟ اب بیٹے دو طرح کے ہوتے ہیں بھائی. آپ لوگ پردیس میں آ کے روزگار کر رہے ہیں, یہاں کی نیشنلٹی بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی, کوئی پاکستان کا ہوگا, کوئی ہندوستان کا ہوگا, کوئی بنگلہ دیش کا ہوگا, یا آپ یہاں سے بھی اگر ہیں کہیں اور گئے ہوئے ہیں تو دو طرح کا مزاج ہوگا. ایک بیٹا وہ ہوگا جو زندگی بھر کی محبت کے سلے میں چاہے گا کہ آخری بار باپ کا دیدار کر لوں, جنازے میں شامل ہو جاؤں, تکفین میں شامل ہو جاؤں. ایک وہ ہوگا جو سوچے گا کہ باپ کی اتنی بڑی پراپرٹی, آخری وقت ہے, پتا نہیں کون قابض ہو جائے. تو وہ آئے گا, تو وہ آئے گا تو آنے کے بعد جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوگی تو اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ کفن کہاں سے آئے گا, وہ ڈھونڈے گا کہ سیف کی چابی کہاں ہے, زمین کے کاغذات کہاں ہیں, مال و دولت کہاں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں کچھ آیا؟ مدینہ میں نے کہا تھا کہ بہت ساری باتیں جو میں کہوں نہ اور آپ سمجھ لیں. مدینے میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اچھا دونوں کا معیار بتا دوں, دونوں کا معیار بتا دوں کہ کل کے 50 سال کے بعد 20 سال کے بعد جب جھگڑا اٹھے تو سچ پوچھو کہ محبت کرنے والا کون ہے اور دولت ہڑپ کرنے والا کون ہے, تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. 10 سال کے بعد آپ اس والے بیٹے کو بھی بلا لیجئے, اس والے کو بھی بلا لیجئے, اور پوچھئے کہ محبت کرنے والا کون ہے, تو دونوں طرح کے سوالات کر لیجئے. ایک سے پوچھئے کہ بھائی آپ کے دادا کتنی پراپرٹی تھی, وہ آپ کے باپ کے بعد کہاں گئی, وہ ٹو دی پوائنٹ صحیح صحیح بتائے گا. اور ایک سے پوچھئے کہ بتائیے آپ کے بابا کب انتقال کر کے گئے, کیا دن تھا, کیا تاریخ تھی, کہاں دفن ہوئے, تو جو پراپرٹی والا وہ یہاں فیل ہو جائے گا, جو محبت والا ہے وہ وہاں نہیں بتائے گا. اب اسلام میں دونوں طرح کے کردار ہیں. ایک وہ ہے جو رسول کی ولادت بھی مناتا ہے, رسول کی وفات بھی مناتا ہے. ایک وہ ہے جسے نہ رسول کی ولادت کی تاریخ معلوم نہ وفات کی. ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد کا. جیش اسامہ, اسامہ کا یہ لشکر. اچھا اب آپ دیکھیں جب یہ نہیں گیا لشکر اور لوگ واپس پلٹ پلٹ کے آتے رہے سرحد سے, تو رسول نے کہا کہ دیکھو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا مقصد کیا, ان کا مشن کیا ہے, لاؤ قلم اور کاغذ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں. یہ روایت آپ دیکھیں, تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. جس سے کہا مورخ نے اس کا نام بھی لکھا. اب میں چاہ کروں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں, مورخ نے ان کا نام لکھا اور اس کے بعد میں ان سے پوچھا, گریبان پکڑ کے تاریخ نے پوچھا, ہسٹری نے پوچھا کہ آپ نے قلم کاغذ کیوں نہ دیا. انہوں نے جواب بھی دیا اور جواب کتنا ڈپلومیٹک تھا. جواب ان کا یہ ہے کہ اتنا شور ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ سنائی نہ دیا. خیر یہ قلم کاغذ نہ دینے والا بھی رسول کا صحابی, شور کرنے والے بھی رسول کے صحابی. اب قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں, ولا ترفعوا اصواتکم ولا صوت النبی, قرآن کریم کی آیت ہے. اے مسلمانوں اپنی آوازیں رسول کی آواز پہ بلند نہ کرو. اگر سناٹا تھا اور تم نے نہ سنا تو تم پہ لعنت, اور اگر کچھ لوگ شور کر رہے تھے تو ان پہ لعنت. قلم کاغذ دینے کی کیوں نہیں قلم دیا؟ جواب بھی دیں گے, خیبر میں انہوں نے ہمیں علم نہیں دیا, آج ہم انہیں قلم نہیں دیں گے. سلامات بھیجے محمد والے محمد کا. بڑے تیز میں مرحلے میں کیا کروں, میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ سب پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکوں. قلم نہیں دیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا سر ٹھیک ہے, جب یہ ماننے پہ تیار نہیں تو آدمی اپنے گھر والوں سے تو کوئی بات کہے گا. اچھا ایک بات سنیے, لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم سے یہ کہے گئے وہ کہے گئے, وصیت گھر والوں سے کی جاتی ہے یا پڑوس والوں سے کی جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات. اچھا اب دیکھیے رسول علیہ السلام نے بلایا عباس کو, اور عباس کو بلانے کے بعد میں کہا عباس میرے چچا ہیں آپ, آپ بزرگ ہیں ٹھیک ہے, مگر عباس بیٹھے ہوئے ہیں, علی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلال کو بلایا, بلال میرا ماما لے کے آنا, بلال نے ماما لا کے دیا, میرا آسا لے کے آنا, میری ابا لے کے آنا, میری خبا لے کے آنا, میری ردا لے کے آنا, میری ذرا لے کے آنا, میرے ناقے کو لے کے آنا, میرے رہوار کو لے کے آنا, سارے سامان جو اپنے ذاتی استعمال کے تھے وہ بلال سے منگوا, اور بلال لالا کے رکھتے رہے, اور لالا کے رکھتے رہے, اور لا کے رکھنے کے بعد میں انہوں نے کہا عباس آپ میرے بزرگ ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو اور بلال کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اے علی میرے بعد میرے سارے سرمایے کے وارث تم ہو. اپنے گھر کے بزرگ کو بلا کے وصیت کر رہے ہیں, علی میرے بعد میرے مورخ نے لکھا ہی سے میرے بعد میرے سارے اثاثے کے وارث تم ہو. اب ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے, میں نے کہا تجزیہ کا ایک جملہ کہوں گا بس, دو جملے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جملہ سنیے, رسول عباس آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے گھر کے بزرگ ہیں, ارے بزرگوں کے سامنے بچے کو وارث بنا رہے ہیں, رسول جواب دیں گے علی کے مقابلے میں میرے گھر کے اندر کے بزرگوں کو میں اہمیت نہیں دے سکتا تو باہر کے بچوں کو کیا اہمیت ملے گی. حضرات وہ ایک اعلان اور ہے, کل شام میں ایک بجے میں نے کہا تھا نا کہ یہ آزاد خانے جو ہیں وہ شب عاشور بند ہوتے ہی نہیں کھلے رہتے ہیں پوری دنیا میں, تو اس کا ثبوت بھی آپ سن لیجیے, کل ایک بجے رات میں آپ حضرات یہاں تشریف لائیں, اور جناب ناصر جہاں صاحب کی پرسوز آواز کے وارث جناب اسد جہاں صاحب اپنے مخصوص انداز میں آزاداروں کی پرنم آنکھوں کے لیے اپنی آواز اور کلام کا تحفہ پیش کریں گے, پاکستان سے تشریف لائیں جناب اسد جہاں صاحب, آپ حضرات کل رات میں ایک بجے شب عاشور میں تشریف لائیں گے, سلوات بھیجو محمد والوں کو. صاحب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے, کل میں اپنے چھوٹے شہزادے حضرت قاسم سے شرمندہ ہوں گے, میں صاحب کے جملے اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گیا تھا, تو آج دو لوگ دو طرح کی فرمائشیں ہیں, کچھ فرمائشیں ہیں کہ حضرت عباس کی جنگ پڑی جائے, کچھ فرمائشیں یہ ہیں کہ حضرت عباس کے لیے مسائل میں بھی کوئی کمی نہ ہو, اس وجہ سے آئیے. اب میں بڑی مشکل میں ہوں کہ میں نے اب تک جو جنگیں پیش کی دشمنوں کی تھیں, آئیے اب دو جنگیں آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور میں نے کہا تھا کہ بڑے نازک لفظوں میں مجھے اپنی بات کہنی ہے, تو اب اہل بیت کی دشمنی کے دو طرح کے پٹے ہوئے لوگ ہیں, اہل بیت سے پٹنے والے دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو تلوار کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں, ایک وہ جو فضائل کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں. اچھا دونوں کو سمیٹ کے دو جنگوں کے لیے ایک جملے میں سن لیجئے, کچھ وہ جو تلوار سے پیٹے تلوار سے کٹے, کچھ وہ جو فضائل سے پیٹے. اب نبی کے بعد علی کے مقابلے پہ دونوں آئے, جو تلوار سے پیٹے تھے ان کے بیٹے مقابلے پہ آئے, جو فضائل سے پیٹے تھے ان کی بیٹی مقابلے پہ آئی. ایک ایک جملے میں کہہ رہا ہوں, بس اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. ارے بیٹا جس مقابلے میں آیا اسے کہتے ہیں جنگ صفین, بیٹی مقابلے میں آئی اسے کہتے ہیں جنگ دمن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خیبر بہت پڑھتے ہیں, خندق بہت پڑھتے ہیں, آپ لوگ بدر بہت پڑھتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں. ارے احسان مانیے, شکریہ ادا کریے کہ ہم دمن اور صفین نہیں پڑھتے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جنگیں بڑے بیان کرتے ہیں, یہ جنگیں کب ہوئی؟ آپ دیکھیں خیبر کے بعد میں پھر آپ کو اس طرح کی جنگیں بڑی نہیں ملیں گی. چوبیس سال کا پیریڈ گزر گیا, چوبیس سال کا کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, اور جو جنگ ہوئی ہے ان سے جنگ اسلام نہیں مانتے. آپ لکھتے رہیں, آپ کو جنگوں کا بیان ہے معلوم ہے کون سا؟ جنگ فتح ایران, صاحب ایران کو ہم نے مسلمان بنایا, گولڈن حرفوں میں لکھا جا رہا ہے, پوری کتاب لکھی گئی قسم خدا کے شبلی نمانے نے لکھی الفاروق میں, صاحب ایران کو فلاں نے پتا کیا اور اس میں کوئی نہیں گیا, علی گھر میں بچے نہیں گئے. جملہ سنیے, صرف ایک جملہ آج کہوں گا, اور جملے کو یاد کیجیے گا, مجھے دعا دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نہیں گئے اور وہ تھا جہاد,
ہم کہتے ہیں علی اپنی موجودگی میں جس جنگ میں نہ شامل ہو وہ فساد تو ہو سکتا ہے جہاد نہیں ہو سکتا. چوبیس سال تک پھر کوئی مت. آپ اپنی آواز آج باہر والوں کے ساتھ ملائیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑی تنگی میں بیٹھے ہیں, مگر میں نے کہا اس پر شہزادے شکریہ کا میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ شہزادے کی خدمت میں حاضر ہیں. شہزادے کی خدمت میں حاضر ہیں جو جہاں جیسے بیٹھا ہوا ہے عزیت کو سادہ سمجھ کے بیٹھے اور نعرہ سلوات بلند کریں. آپ حضرات جس بارگاہ میں جس کو جتنی جہاں جگہ مل جائے اس کو احسان مانے مولا کا کرم سمجھے عزیزو. جتنی جگہ ہم کو مل گئی, اتنی زندگی ہمیں مل گئی کہ پر جگہ پہ اور آ کے ہم اس ذکر کو سن سکیں عزیزو. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب. تو آپ دیکھیں کہ صاحب ہم جو جنگیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے, کیا میں کیسے کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں. دیکھیں جنگ جمل ایک تھوڑا سا منظر پیش کر دے رہا ہوں, زیادہ تو نہیں, اس لیے کہ بڑا نازک مرحلہ ہے بھائی عزیزو. ذرا غور کریں آپ کہ اب دیکھیں. ہاں پہلے تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ جنگ جن کا بائیکاٹ کر دیں لیکن رد کرنی ہے. ایران کے بارڈر پہ جنگ ہوئی, خصوص دنیا کو ہم نے پتا کیا, سیریا کو ہم نے پتا کیا, اسکندریہ کو ہم نے پتا کیا. چوبیس سال تک, چوبیس سال ایک جنریشن کو کہتے ہیں. ایک جنریشن کو اگر کسی سے دور کر دیا جائے تو پھر گمراہ کرنے کے لیے اس سے بڑا طریقہ کوئی نہیں ہے. چوبیس سال تک, 24 ایئرس, 24 سال تک ایک جنریشن, ایک بچہ پیدا ہوا 25 سال میں جوان ہوا اور 25 سال کے بعد میں اگر آپ نے اس کو صحیح تعلیم نہیں پہنچائی تو وہ بھٹک جائے گا, بھٹک جائے گا. اب اگر کسی قوم کے بچوں کو بھٹکانا ہو اور اسے گمراہ کرنا ہے تو ایک جنریشن کو کیپچر کر لو. یہ تھا علی دشمنی کا وہ طریقہ جس نے 24 سال تک مدینہ کے یوتھ کو کیپچر کیا. جنگوں کا کھلونا دیکھے, اس لیے کہ جوان کو اسلحے بہت پسند ہوتے ہیں, بازو کی مچھلیوں کا فخر ہوتا ہے. تو کہا کہ تم مدینہ چھوڑ کے جاؤ, ایران فتح کرو. ہر جوان ایران میں علی یہودی کے باغ میں علی نے نجل بلاغہ میں جملہ پورا لکھا, اے خلیفہ وقت, اگر ایران کو فتح کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے کیوں نہیں بھیجتے. خلیفہ وقت کا جملہ سنیے گا, علی اگر تمہیں بھیج دوں تو ہر جوان تمہیں دیکھ کے کہے گا خلیفہ اللہ آ گیا. ارے ابھی میں نے کچھ کہا نہیں ہے, کہیے تو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ آ گیا جملہ کہوں. اس کا مطلب یہ کہ اتنا ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ اگر وہاں پہنچ گئے اور ایران میں جنگ کرنے لگے, تلواروں کا مقابلہ تلواروں سے ہوگا, نیزوں کا مقابلہ نیزوں سے ہوگا, جب ہاتھ چلے گا تو ید اللہ نظر آئے گا, زبان چلے گی تو لطف اللہ نظر آئے گی, چہرہ چلتے گا تو وجہ اللہ نظر آئے گا, آنکھیں جب اٹھیں گی تو عین اللہ نظر آئیں گی, چہرہ جب بڑھے گا تو وجہ اللہ نظر آئے گا, اور اس کے بعد جب علی حملہ کریں گے تو جب مار مار کے کاٹ کاٹ کے گرائیں گے, اور اس کے بعد جب گرائیں گے جو تلوار گرے گی تو ادھر وہ گرے گا, ادھر وہ گرے گا, ادھر وہ گرے گا. تو ہر جوان اپنے بوڑھے سے پوچھے گا, بزرگوں سے پوچھے گا, یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا. تو اس کا مجبوراً کہنا پڑے گا, ارے یہ مولود خانہ کعبہ ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ارے تم اس کی تلوار کو دیکھتے ہو, یہی تو خیبر کو فتح کرنے والا ہے, یہی تو خندق کو فتح کرنے والا ہے, یہی تو عمر کو پردہ ٹکڑے پر بانٹنے والا ہے, یہی تو مرحب کو ادھر ادھر کرنے والا ہے, یہی تو انتر کو انتر ڈالنے والا ہے. ارے یہی تو انتر کے شریر اور آتما میں انتر ڈالنے والا ہے, یہی تو ان کے چھومنتر کو چھومنتر کرنے والا ہے. تم اس کا مقابلہ کر رہے ہو, اسی کی انگلیوں پہ خبر کا دروازہ آ گیا, اسی کے ہاتھوں پہ تو قرآن کی آیت اتر آئی, اسی کی انگوٹھی پہ تو آیتیں آتی ہیں, اسی کی نماز پہ تو خدا فدا ہو جاتا ہے, اسی کی روٹیوں پہ جنت سے سورے آ جاتے ہیں. اگر یہ سو جائے تو مرضی الہی کا مالک ہو جاتا ہے, اگر نبی معراج میں جائے تو یہ میزبان ہوتا ہے. بس جب ہر نوجوان اپنے بزرگ سے پوچھے گا اور سوال سنے گا تو کہے گا تو پھر ہم ان کو کیوں مانتے ہیں, انہیں کو کیوں نہ مانے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے جو 7-8-9 برس سے ان سے شرمندہ ہوں کہ میں ان کو اور ان کو ہی کہہ رہا ہوں, نام نہیں لے پا رہا ہوں, اور یہ اپنے بزرگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. تو ٹیپ میں گزارش کروں گا کہ آپ مجلس کا لے لیں گے اور بعد میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ کون ہے, تو وہ صحیح صحیح بتا دیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے, سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب 24 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی بوڑھے ہو گئے تھے, اب سلوار چلانا ممکن نہیں تھا, اس وجہ سے مناسب نہیں تھے کہ ان کو ایران میں لے جا کے رحمت دی جائے اور وہ خالی سے قرآن میں مصروف تھے. ٹھیک ہے اچھا بہت صحیح کیا کہنا رائٹ اوکے بالکل صحیح. مگر ایک سوال کرنا چاہوں گا, اگر علی کے بازوؤں کی طاقت کم ہو گئی تھی تو 24 سال کے بعد جیسے ہی ظاہری خلافت انہیں ملی ہے تو جنگ جمل اور جنگ سفین اور جنگ نہروان میں تلوار چڑھ گئی. ہائے ہائے پہلا سوال میرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے حسن علی خاموش تھے, ورنہ یہ نہ کہنا کہ علی نے اپنا حق مانگا نہیں. کہ جنگ جمل اور سفین اور نہروان اس بات کا ثبوت ہے کہ علی نے اپنا حق مانگا اور انہیں نہیں لیا گیا. اور وہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں اب بھی بتا رہا ہوں, ہماری زبان نہ کھلوائیے. ہاں اب آئیے ایک جنگ کو تھوڑا سا منظر پیش کرتا ہوں عزیزو. جب ادھر سے کوئی نقاب پوش جنگس بھی کیسے بیان کروں میں چلا چلنے والا, اگر چلنے والا چلا تو اب کیا کیا جائے. ابھی تک جو آتا تھا نا وہ اپنے اوپر ذرا پہن کے آتا تھا, یہ اپنی اونٹنی کو ذرا پہنا کے لے کے آئے. آپ محسوس کیجیے آپ بھی, اور اس کے بعد صاحب اونٹنی کو جب ذرا پہنا کے چلے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ صاحب جب چلے ہیں تو ادھر سے آپ کل میں نظر پکاتی ہوں جنگ پیش میں, لوگ کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ تلوار چلانا نہیں جانتے تھے. آؤ جمل میں دکھاؤں. مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بلایا, محمد حنفیہ جاؤ. اور ادھر سے آنے والے چلے, اور جو آنے والے چلے طلحہ اور زبیر صاحب ساتھ تھے. کتنے فرما بردار بیٹے تھے, یہی بیٹے تو بن کے امت بناتے ہیں اور ماں بناتے ہیں اس کے ساتھ. آئے آپ دیکھیں منہ بلے بوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو صاحب اب چلے گئے ادھر سے, تو مولا کائنات نے کہا مما جانا پیا دانتوں پہ دانتوں کو رکھنا. سنیے گالی کی ہدایت میدان چمکی, کیا کوئی مجاہد اور سپاہی ایسے ٹرین کرے گا کسی سپاہی کو. دانتوں پہ دانت رکھنا, جبڑے پہ جبڑا کسنا, سب آخر پہ نظر رکھنا, پہلی صف پہ حملہ کرنا, سر بلند رکھنا, غرور نہ کرنا, قدموں کو رکابوں میں جمائے رکھنا, زمین سے پاؤں نہ اکھڑنے دینا, پہاڑ ہٹ جائیں قدم نہ ہٹنے پائیں, تیروں کی بارشوں میں بڑھتے رہنا, دریائے نیل کی موجوں کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے رہنا. محمد حنفیہ آگے بڑھے, تیروں کا میل بڑھا, محمد حنفیہ رکے, پھر علی نے کہا بڑھو, پھر تیر چلے, محمد حنفیہ رکے, پھر علی نے کہا بڑھو, تیر اور بڑھے, محمد حنفیہ رکے. بس جیسے ہی محمد حنفیہ رکے حسن نے کہا بابا اجازت, ادھر سے حسن بڑھے اور یا علی کہے کہ جو نعرہ تکبیر بلند کیا. آپ نعرہ حجری لگا دیں, اب سنیے علی کہہ رہے تھے محمد حنفیہ سے, دل میں بٹھا رہے تھے حسن. آئے ہاں کیا ہوا کسی کو نہیں پتا, تاریخ کے کیمرے نے جو منظر کھینچا وہ یہ کہ غبار جو چھٹا تو سب نے دیکھا کہ حسن کی تلوار بجلی کی طرح چلی, ناکے کے چاروں پیر کٹ گئے. نعرہ حیدری, آج میں نے پہلا نعرہ لگایا. ناکے کے چاروں پیر کٹ گئے, اور اس کے بعد جب پیر کٹ گئے تو محمد حنفیہ کا سر شرم سے جھک گیا. محمد حنفیہ اور حسن دونوں موجود ہیں, علی کے سامنے محمد حنفیہ کا سر جھکا تو اب محمد حنفیہ سر اٹھاتے نہیں. علی نے کہا محمد حنفیہ کیا بات ہے, حسن تو شرمندہ ہو, خبردار تم سنیے گا, دیکھیے اپنے بیٹوں کے لیے علی کی تربیت کا انداز کرتا, خبردار حسن کی برابری کا جذبہ دل میں نہ آنے پائے. ہائے ہائے ہائے, کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو کام تم سے نہ ہوا وہ حسن نے کیوں کر دیا. ارے تم میں اور حسن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جملہ سنیے گا علی کا, محمد حنفیہ تم میں اور حسن میں فرق بتاؤ, تم میرے بیٹے ہو, حسن رسول کا بیٹا ہے. قربان جاؤں آقا حسن, ایک ساتھ دو کی سجاتوں کا اعلان کر دیا, یہ بھی بتایا کہ میں تلوار چلاؤں تو کیا رنگ ہوتا ہے, اگر رسول تلوار چلاتے بلا باد بھیجے محمد والے. کل اور زبیر کو یہ کہہ کے بلایا گیا تو یہ میرا حق سے مادری ہے جو مجھے چاہیے, یعنی علی کا سر کاٹ کے لے کے آؤں. جب سب کچھ ہو گیا تو علی کا کرم اور علی کا رحم دیکھوں, بھیجا کسی کو جاؤ اور ان کو سمجھا بجھا کے واپس بھیج دو. جیسے وہ آیا اور محمل کے پاس ہاتھ لے کے گیا, غیرت بے رغیرتی کے مقام میں آ کے بولنے لگی, شرم نہیں آتی امت کی ماں کی محمل پہ نامحرم ہو کے ہاتھ ڈال کے اس نے کہا, کس سے بات کرتی ہو؟ میں تمہارا بھائی محمد ابن ابی بکر. ارے نہیں سمجھا, سگی بہن ہے. میں نے کیا کہا؟ میں تمہارا بھائی. اب لوگ کہتے ہیں علی نے جنگ بدر ہی میں قصہ کیوں نہیں ختم کر دیا تھا, تلوار چلاتے تو نہ بانس رہتا نہ بانسری بجتی, وہی سب کا خاتمہ ہو جاتا. میں کہہ رہا ہوں اگر علی پہلی جنگ میں تلوار چلا کے ختم کر دیتے تو پھر نجس ظلم سے محمد ابن ابی بکر جیسا پاک کیسے پیدا ہوتا؟
یہ ایک روشن ورق بھی ہے محمد ابن ابی. بس اب اس پہ موقع نہیں رہا. جنگ صفین, جنگ صفین جب بھی تاریخ کا طالب علم پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں شیر و شکر تھے. ارے شیر و شکر سے جب ایک ساتھ میدان جنگ میں آ گئے تو دونوں میں ایک ہی تو صحیح ہوگا. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈپلومیسی ہے منافقانہ باتیں یہ ختم کر دیے, ایک طرف سے ہو جائیے. چلو آج بھیجے محمد والے. اب جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ صفین لیلۃ الحریر, رات بھر جنگ, تلوار چلی. اللہ نے کہا تھا میرے شام تو یہ کہتا ہے کہ میں رائی کے دانوں کی طرح اپنی فوج میدان جنگ میں بکھیر دوں گا, تو علی کا ایک اشتر مالک اشتر سب کو ایک چھٹکے میں چپ جائے گا. سب وہ ورڈنگس ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی. رات سناٹے میں چکا چک تلواریں چلتی رہی, لوہے سے لوہے کو ٹکرانے کی آوازیں, رات بھر تلوار چلی ہے. اب میں کیا عرض کروں؟ بس اب میں پورے اس کے پس منظر پہ بات کرنے کا وقت میرے پاس سے نکل گیا, معاف کیجیے گا مجھے. بس آپ آئیے وہ منظر پیش کر رہا ہوں کہ رات بھر جب تلوار چلی ہے تو سب نے دیکھا, دائیں جانب والی دائیں جانب والی, کسی کو کسی نے نائگا مارا, کہا کس نے مارا؟ کالی نے مارا. کسی کی تلوار لگی, کہا کس نے مارا؟ علی نے مارا. کسی کو برچھی لگی, کس نے مارا؟ علی نے مارا. کوئی خود ہی گرا, کس نے گرایا؟ علی نے گرایا. ارے بھائی علی کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, یہ کیا ہوا؟ دیکھتے نہیں مجھے ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں. صفین میں علی مظہر صفات کبریا ہو گئے. نہیں نہیں توجہ کی آپ نے, خدا کی شان کا ہر طرف خدا ہی نظر آتا ہے, صفین میں ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں. ادھر مہارے میں دیکھا علی, مشورے میں دیکھا علی, قلب لشکر میں دیکھا علی, زمین کی طرف نظر گئی علی, آسمان کی طرف دیکھا علی, بائیں جانب دیکھا علی, کدھر دیکھا علی, گرتے ہوئے دیکھا علی, اٹھتے ہوئے دیکھا علی, علی چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیا عجیب و غریب علی کا منظر ہے. تلوار چلائی تو کٹا, گدا اٹھائی تو گرا, ہاتھوں سے کسی کو نوچا تو پھینکا وہ گرا. اور علی کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کسی کو نہ مارتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ تلوار چلاتے ہیں, بس آنکھیں بھر کے دیکھ کے شجاعت میں کہتے ہیں مر جا تو وہ مر جاتا ہے. سلوان بھیجے محمد والے محمد.
سبھی الفیظ المان کا شور بلند کرنے کا, یا علی واپس جائیے, ہم توبہ کرتے ہیں, آپ سے ملوڑ سکیں گے, کسی اور کو بھیج دیجیے. علی کریم باپ کا کریم بیٹا, زبردستی تلوار تو چلاتے ہی نہیں علی. بھائی یہی تم پہلے کہہ دیتے, یہی پہلے کہہ دیتے تو تمہارے چچا بھی بچ جاتے, تمہارے دادا بھی پھٹ جاتے, تمہارے ساؤ بھی بچ جاتے, وہ بھتیجا نہ ادھر لوٹ رہا ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. یہ پہلے کہہ دیتے. بس معاملہ یہی ہے کہ علی کے معاملے میں لوگ مجبور ہو کے مانتے ہیں, مجبور ہو کے مانتے. یا ایسا مجمع ہے علی کے معاملے میں لوگ مجبور ہو کے مانتے ہیں, پہلے ہی منزل میں مان لیتے ایسا معاملہ ہی نہ آیا. آپ دیکھیں تو صاحب آپ علی مولا علی واپس جاتے اپنے خیمے میں, اور جب واپس خیمے میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا.
اب جو خیمے کا پردہ اٹھا تو کوئی نقاب پوش, قد و قامت وہی, انداز وہی, تیور وہی, حشم وہی, روب وہی، جلال وہی، جمال وہی، کمال وہی، رنگ وہی، ڈھنگ وہی، جنگ وہی، کاٹ وہی، حملہ وہی، زیور وہی، اٹھنے کا انداز وہی، نظر ڈالنے کا انداز وہی، پہلی سب پہ حملے کا انداز وہی، گھوڑے کے تانے کا انداز وہی، اور جب لوگ کٹ کے گرنے لگے، اس کی تلوار چلنے لگی تو ادھر بڑا شامی گرا، ادھر بڑا کوفی گرا، ادھر گرا وہ گرا، ادھر گیا وہ کھٹا، ادھر بڑا وہ مرا، اگر زمین میں لوٹنے لگے تو سب نے کہا یا علی ہم نے کہا تھا کہ آپ واپس جائیے اور کسی اور کو بھیجیے، یہ کیا خمے میں واپس گئے نقاب ڈال کے پھر آ گئے، علی نقاب ڈال کے پھر آ گئے۔ اب جیسے ہی یہ جملہ کفین کے میدان میں گونجنے لگا تو فوراً خیمے کا پردہ پھر اٹھا، کوئی ادھر سے پھر چلا آیا، اب لوگوں نے دیکھا جو یہاں وہی وہاں، جو یہاں وہی وہاں، ارے ہر طرف ایک ہی منزل نظر آ رہا ہے، ابھی تک ایک علی سے پناہ مانگتے تھے، ایک ہی میدان میں دو دو علی،
غازی کے دربار میں بیٹھ چکے، غازی سے حوصلوں کی بھیک مانگ رہا ہوں، غازی مجھے قوت دینا کہ میں یہ منظر پیش کر سکوں، ایک ہی میدان میں دو دو علی، یہ بھی علی وہ بھی علی، یہاں بھی علی وہاں بھی علی، یہاں بھی علی وہاں بھی علی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ ابھی تک ایک علی کے ہم پناہ مانگتے تھے، دو دو علی، تو جیسے یہ جملہ سنا دو دو علی، بس فوراً وہ والا سوار گھوڑے کو اڑ دیکھے اس والے سوار کے پاس آیا، اور آنے کے بعد میں نقاب اٹھا کے درود پڑھتا ہوا اس نے کہا اے صفین والو پہچانو یہ علی نہیں ہے، ہذا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس، صلوات بھیجے محمد والا،
یعنی عباس نے ایسے تلوار چلائی کہ سب کو علی کا دھوکا ہوا، بس اب میں پوری جنگ بھی پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں رہا، بس دو ہی تو دھوکے ہوئے ہیں پوری تاریخ میں، ہسٹری پڑھ رہا ہوں نا میں، دو ہی دھوکے تاریخ میں یادگار ہوئے ہیں، ایک بار علی پہ نبی کا دھوکا، ایک بار عباس پہ علی کا دھوکا، ارے کہاں بیٹھا ہے میرا سمجھدار نہ تھا،
ابھی ٹھہریے، مجمع کے آخری فرد تک اگر نعرہ حیدری میں شامل نہ ہوں تو پھر عباس کی محبت کا واسطہ دے رہا ہوں، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اے باب شہر علم میری مدد کرنا، خیبر کشا میری مدد کرنا، آج اپنے مولا سے سوال کرنا چاہوں گا، اے مشکل کشا، اے خیبر شکن، اے ید اللہ، اے عین اللہ، آپ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ آپ جب ہجرت کی رات سو گئے تو آپ کو لوگوں نے نبی سمجھا، مگر ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت مجھے جواب دیجئے میرے سوال کا، کہ آپ پہ نبی کا دھوکا ہوا، آپ کے بیٹے پہ علی کا دھوکا ہوا، مگر بڑا فرق ہے، آپ پہ جو دھوکا ہوا وہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، عباس پہ جو دھوکا ہوا وہ صبح کے اجالے میں ہوا، جو یہ ہاتھ بلند ہو رہے تھے سینے سینے بیٹھے، عباس اور علی میں کچھ فرق نہیں ہے، عباس بھی حضرت ابو طالب کا نام ہے، علی ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے، جس طریقے سے خدا نے علی کو منتخب کیا تھا نصرت رسول کے لیے، بالکل اسی طرح، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جیسے خدا نے علی کو منتخب کیا تھا نصرت رسول کے لیے، اسی طرح علی نے عباس کو منتخب کیا تھا نصرت حسین کے لیے، آج آٹھ محرم ہے، غازی کا دن ہے، آج رونے میں کمی نہ کرنا، بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کی محبتوں کو آپ کی وفا کو سلامت رکھے، گھروں میں آپ کی بہنیں ہیں انہیں سلامت رکھے، جو پردیش میں ہیں وہ جب یہاں سے واپس جائیں تو اپنی بہنوں سے سلامتی سے ملیں، عباس کے مسائل کا پڑھنا، کیا پڑھوں میری کچھ سمجھ نہیں، اور کیسے پڑھوں عباس، کوئی مسائل نہیں پڑھا اور آپ رو رہے ہیں نا، اس کا مطلب عباس کا نام ایسا نام ہے عباس کا، ہاں زدار آپ سے آج پڑھوں گا مسائل، پڑھوں گا میں، پڑھوں گا مسائل، تھوڑا اپنے آپ کو قابو میں آئیے، میں مسائل پڑھوں گا زدار عباس کا مسائل پڑھوں گا، دیکھیے دیواروں سے اب بعض میں تیرا ماتم کیسے کریں، کیسے تیرا ماتم کریں، بس صبح عاشور سے عباس میں پہلے سی منزل پہ نہیں پڑھ سکوں گا، صبح عاشور سے عباس بار بار آقا آقا دیکھ رہے ہیں حر کا بیٹا مارا گیا، مجھے نہیں مقتل میں بھیجیں گے، دیکھ رہے ہیں حبیب مارے گئے مجھے نہیں بھیجیں گے، زہر مارے گئے مجھے نہیں بھیجیں گے، ایک ایک کے بعد عباس بار بار ٹانکے کہتے ہیں آقا اب غلام کو بھیج دو، حسین جواب کیا دیتے تو معلوم ہے، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس، بلایا آؤ ایک ایک بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا رہے ہیں جناب سکینہ، آؤ دیکھو میرا کتا پانی لینے جا رہا، اور ایک بات ہدایت کرتے جا رہی ہوں بچوں، دیکھو جب پانی آ جائے تو جلدی سے پانی فوٹو سنا لگا لینا، اس لیے کہ ہمارے گھر کی تہذیب یہ ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، جب پانی آ جائے تو ہم سب سے پہلے علی اصغر کے خیمے میں چلیں گے اور جھولے کے پاس، میرا بچہ اپنا منہ، میرا بھیا اپنا منہ پیاس سے کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، ارے ہم اسے پہلے پانی پلائیں گے جو ماہیے سے آپ کی طرح تڑپ رہا ہے، حضرت عباس چلے، حضرت عباس چلے تو کس شان سے گئے علیزو ترائی پہ پہنچے ہیں، حضرت ترائی پہ پہنچے تو جا کے پہلے انہوں نے ادھر کو بھگایا اور اس کے بعد ادھر کے لشکر گیا، حضرت چاروں طرف سے سناٹا ہو گیا، تو حضرت عباس بیس دریا میں پہنچے، مشکیزے کو لیا اور علم میں مشکیزہ بدھا ہوا تھا اور لے کے بلند ہوا، اور لے کے بلند ہوئے جیسے ترائی کی طرف چڑھنے لگے تو عباس کا قد عباس کے رہوار کا قد اس بلندی پہ، جیسے ہی سکینہ نے علم کو دیکھا ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے تیرا شکر میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، مگر تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ عالم کو جھٹکا لگا، سکیلا نے فوراً ہاتھ بلند کیے، بچوں میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہو، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا چچا خیریت سے آ جا، مجھے پانی نہیں چاہیے، علم کو جھٹکا لگا، عباس کا دایا شانہ قلم ہوا، ابھی دایا شانہ قلم ہوا تو ابھی عباس نے علم کو بائیں شانوں سے تھاما، بائیں ہاتھوں سے تھاما، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے تھامنے کے بعد میں چلے جالی کہتے ہوئے چلے، جالی کہتے ہوئے چلے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا، رہوار کا قد اتنا بلند تھا، اور سرائی کی بلندی سے تھے کہ ایک بار ایک ہاتھ سے علم کو سنبھال کے عباس نے رکاب سے قدموں کو نکال کے پشت فرش پہ گھٹنوں کو رکھ کے خود کو بلند کر کے کچھ دیکھا، حمید کہتا ہے کہ میں نے دوسروں سے پوچھا کہ آخر یہ عباس کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اب کسی نے بتایا کہ عباس اپنے رہوار پہ بلند ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکینہ کا خیمہ ابھی کتنی دور ہے، پانی پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، مگر ازادارو عباس بلند ہوتے پرس پہ فرش پہ بیٹھنا چاہتے تھے کہ علم کو ایک اور جھٹکا لگا، عباس کا بایا شانہ قلم ہوا، آئے میرا غازی، عباس نے مشیزے کو لیا، اب علم میں نہیں ہے، دشمن بھی جانتے تھے کہ عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح عباس کے سینے میں نہیں ہے، عباس کی روح عباس کی آنکھوں میں نہیں ہے، عباس کی روح کہاں ہے معلوم ہے، شام والوں کو معلوم تھا، دشمنوں کو معلوم تھا کہ عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں سکینہ کے مشکیزے میں ہے، اب آپ منظر دیکھیں عباس نے مشکیزے کی حفاظت کے لیے کیا کام کیا، آپ دیکھیں عباس کے ہاتھوں میں اب سپر نہیں، اب ڈھال نہیں، اب ٹوٹا ہوا نیزہ بھی نہیں، اور کوئی عملہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، حضرت عباس نے پشت فرش پہ مشکیزے کو رکھا، اور مشکیزے پہ رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کریں انشاءاللہ پھر آپ بہت روئیں گے، مشکیزے کو پشت فرش پہ رکھا اور اس کے بعد میں دائیں کٹے ہوئے شانے کو ادھر سے ڈھال بنایا، دائیں کٹے ہوئے شانے کو ادھر سے سپر بنایا تاکہ دائیں بائیں کسی جانب سے مسجد پہ کوئی حملہ نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ اب سنیں آپ, حضرت عباس نے اپنے چہرے کو آگے سے فکر بنایا تاکہ مسجد پہ کہیں سے کوئی حملہ نہ ہونے پائے. میں زندہ اور سلامت رہوں نہ رہوں, میرے ہاتھوں پہ تیر لگے, میرے شانوں پہ تیر لگے, میرے جسم پہ تیر لگے, میرے سر پہ تیر لگے, میرے چہرے پہ تیر لگے, مگر سکینہ کے مسجد میں تیر نہ لگے. مورخ بتاتا ہے کہ 7 تیر حضرت عباس کی آنکھوں میں لگے, 7 تیر حضرت عباس کی آنکھوں میں لگے, اور چہرے پہ کتنے زخم تھے مجھے نہیں پتا. مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ تیر کیا عباس کے چہرے پہ مارے جاتے تھے؟ نہیں, غلط. عباس کی آنکھوں پہ تیر نہیں مارے جاتے تھے, عباس کے چہرے پہ تیر نہیں مارے جاتے تھے, تیر مارے جاتے تھے سکینہ کے مسجد پہ. عباس بڑھ کے اپنے چہرے پہ تیر لے لیتا تھا, اپنی آنکھوں پہ تیر لیتا تھا میرا غازی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ لکو تک صحرا میں سفر کر رہے ہو اور آپ کی آنکھ میں سنکری چلی جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً آپ کا ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھتا ہے تاکہ فوراً آنکھوں سے صاف کرے. ہائے میرا غازی, جب آنکھوں میں تیر لگے ہوں گے جانے الگ ہو چکے, کیسے نکالتا میرا غازی؟ قوم کے بزرگوں کا ماتم قبول کرو. ٹھہرو ٹھہرو, مجھے نہ روکو, پڑھ لینا تو شہادت, غازی کی شہادت ابھی پڑھنا, ابھی ٹھہرو, تھوڑا سا صبر سے کام لوگوں پڑھتا ہوں. آنکھوں میں تیر لگے, ٹھہرو ٹھہرو, تھوڑا سا صبر کرو, مجھے شہادت پڑھ لینے دو. آنکھوں میں تیر لگے, آنکھوں میں تیر لگے. اب عباس مجھے بتائیے, اگر آنکھوں میں کوئی کنکری جائے تو آپ کیسے نکالتے ہیں؟ ہاتھوں سے نا. اب عباس کو آنکھوں سے تیر نکالنا ہے. عباس نے تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو خم کیا, سر کو جھکایا اور گھٹنوں سے پشت فرش پہ تیر پر رکھ کے نکالنا چاہ رہے تھے کہ جیسے ہی سر جھکا کسی نے سر پہ ایک جرم مارا. میرا غازی احبار سے گرا, اپنے احبار سے گرا, بلندی سے گرنے والا, ہاتھوں کو زمین پہ دیکھتا ہے جس کے ہاتھ قلم ہو چکے, وہ میں شہر میں کیسے گرا ہوگا؟ محمد
میرے غازی کہاں سے رہے ہو؟ رسیاں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پاس تمہارے بعد جو آنکھیں سوکھی تھیں اب روئیں گی, تمہارے بعد جو آنکھیں روتی تھیں اب سوئیں گی. یہ مرسیاں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ مرسیاں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. بہرحال بلا سنیے گا, جیسے ہی پہنچے امام حسین کے پاس, عباس کی آنکھیں بند ہیں, عباس کی آنکھیں بند ہیں, عباس کی آنکھیں بند ہیں. حسین کہتے ہیں, عباس میرے غازی آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو. عباس کی آنکھیں نہیں کھلتی. ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا, غازی آنکھیں کھولو, تمہارا بھائی حسین آیا ہے, تمہاری بھتیجی سکینہ نہیں آئی ہے کہ شرمندہ ہو. مقتدہ دارو, عباس نے اشارہ کی آنکھوں میں تیر, امام حسین نے آنکھوں سے تیر دو نکالا. اب آ کے دامن سے لہو کو پاک کیا, اور جو لہو کو پاک کیا تو کہا, تمہاری کوئی آخری تمنا؟ کہا, دو تمنا, آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. آنکھیں کھولیے, جیسے قرآن کا ورق کھلتا ہے. عباس کی آنکھیں کھلی, حسین کے چہرے کی زیارت کی. کہا, کوئی دوسری تمنا؟ کہا, دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. ابھی جب مجلس تمام ہو جائے گی تو آپ کے سامنے علم برآمد ہوگا نا, آپ علم کو ایسے پرسا دیں گے جیسے لاشوں کو پرسا دیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا,
کہ ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، مگر عباس کا تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ حسین کا تابوت اٹھتا ہے، علی اکبر کا جنازہ اٹھتا ہے، قاسم کا جنازہ اٹھتا ہے، اور محمد کے تابوت اٹھتے ہیں، مگر عباس کا تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ میں آپ کو سبب بتاؤں، سبب یہ ہے کہ تابوت اس کا اٹھتا ہے جس کا لاشا اٹھا، جس کا لاشا نہ اٹھا علم آیا اس کا علم اٹھتا ہے۔ لگاڑو آپ سنیں، امام حسین سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار غازی عباس پوچھتے ہیں، آقا آپ کی کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ امام حسین کہتے ہیں، ایک تمنا میرے بھیا، ایک تمنا، زندگی بھر تم نے اپنے کو غلام کہا، زندگی بھر تم نے اپنے کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، آخری بار بھائی کہہ کے سلام کر لو، بھائی کہہ کے سلام کر لو۔ عباس کیا کرے؟ عباس کی روح قفس انصری کو پرواز کرنے والی ہے، جنت میں روح جانے والی ہے، آخری سانسیں ہیں، اور آخری سانسوں میں عباس کس کشمکش کی منزل ہے؟ سامنے حسین کا چہرہ، پس منظر میں ماں کا چہرہ۔ ایک ماں یاد آ گئی، ام البنین عباس کو رخصت کرتے وقت رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چاندی جیسے بالوں والے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دلائی تھی، عباس تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا قبر رسول پہ، دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا آپ کے سر پہ۔ عباس قسم کھاؤ، جب تک زندہ رہو گے حسین کو آقا کہنا، بھائی نہ کہنا۔ حسین نے کہا مجھے بھائی دو، عباس نے کہا آقا مجھے مجبور نہ کرے، میں ایک ماہ سے قسم کھا کے آیا ہوں کہ آپ کو آقا کہوں گا، خود کو غلام کہوں گا، بھائی نہ کہوں گا۔ میں جیسے ہی جملہ سنا، ارے پشت پہ سے کسی کمر ٹوٹی ہوئی ماں کی آواز آئی، اے عباس کیا تم صرف ام البنین کے بیٹے ہو؟ ارے میں دکھیا فاطمہ، وہ ام البنین کی تمنا تھی کہ آقا کہو، یہ فاطمہ کی تمنا ہے کہ بھائی کہہ لو۔ السلام علیکم عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔
ہاں عباس، عباس حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں مگر نہیں اٹھاتے ہیں، شانوں سے خود سے اٹھایا، علم علی اکبر نے اٹھایا۔ میں کہوں گا مولا یہ علم آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ مولا نے اشارہ کیا، کمر ٹوٹ چکی ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آزادارو وہ علم جب سکینہ در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد بلند ہوا، بجھتی ہوئی سکینہ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بچوں آؤ میرا سچا آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کے آ گئے، علم آ رہا ہے تو مشکیزہ بھی آ رہا ہوگا، میرے خیمہ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ پودے ہٹی، سفے ہٹی، پاپی آدھا سوار ہٹے، اور جو علم آیا تو دیکھا علی اکبر علم لے کے آ رہے۔ سکیلہ نے پوچھا، اے بابا علم آئے علمدار کا ہے؟ اے سکینہ تمہارا چچا مارا گیا۔ بس آخری جملہ سنیے، اس سے پہلے جتنے بھی شہید آئے اور عباس کے بعد جتنے بھی شہید آئیں گے، خیمے میں لاش آتی تھی اور اس شہید کی وارث بیوی کو بلایا جاتا تھا، اسے بیویاں پرسہ دیتی تھی۔ آپ کو بتاؤں، جناب قاسم کے پامال لاش کے جب ٹکڑے آئے تو ام فروہ کو جناب زینب نے بلایا اور بیویاں حلقہ کر کے بیٹھ گئیں، حلقہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں ماتم کر کے کہا ام فروہ اپنے قاسم کا پرسہ لو۔ جب علی اکبر کا لاشا آیا تو علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں رکھ دیا گیا، ام لیلہ کو بٹھایا گیا، بیویوں نے کہا ام لیلہ بس آخری مرحلہ ہے، اور عزیزو آپ کی سعادت کو تمام کرتا ہوں، شہزادے اس پرسے کو قبول کر لینا، اس لیے کہ پرسے کا انداز کیا ہے، جب علم لے کے آنا تو جس انداز سے میں کہوں اسی انداز سے علم لے کے آنا، احترام کا تقاضا یہی ہے، پرسہ دینے کا طریقہ اور ہے، علم اٹھانا اور ہے، علم کو پرسہ دینا اور ہے۔ عزیزو آپ دیکھیں، ایک ایک بیوی اپنے اپنے شہید کا وارث بن کے بیٹھ جاتی تھی اور پرسہ دیا جاتا تھا، مگر وہ بیوی ام کلثوم کیا کرے، جس کی وارث بنی وہ بیٹھی ہے، اس کا لاشا نہیں آیا تو پھر کیسے بیویاں اسے پرسہ دیں؟ بس سزادار ہو، حسین نے علی اکبر سے کہا کہ ارے یہ جو علم میں خون لگا ہوا ہے اسے ایسے لے کے چلو جیسے کسی جوان کا لاشا لے کے چلا جاتا۔ بس حسین نے علم کو زمین پہ جھکایا، ایک طرف سے حسین نے تھاما، ایک طرف سے علی اکبر نے علم کو پکڑا، خیمے میں لے کے گئے، زمین پہ رکھ دیا، ام کلثوم بیٹھ گئی، زینب بیٹھ گئی، اور علم کے گرد بیویاں ایسے بیٹھی جیسے حسین عباس کے لاشے پہ بیٹھے تھے۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ باسا، واہ حسینا،
اللہ 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 الل